elbette tarih insan yatan tarihi bir kulu diyor. Muhammed ve Ali.
Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed.
Gerçi tabi vefat tabi çünkü zaten bayındı. Size bu son sene tekrar sizi dinlediniz. İbadet münazıbı size bu aşkın karar da dinlediniz. Münazıbı size onun azıbışan nasibi vefat ki bu onun alimen maddeli görmeyen
خدا نے متعلق دی ہوئی ان بے پناہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے
اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس شکر کے نتیجے میں خدا ان نعمتوں میں اضافہ فرمائے اور ہمیں مزید یہ سعادتیں نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مجھے بتایا گیا اور اس سے پہلے میں آپ کی ویب سائٹ دیکھتا رہا تھا کہ ہم سے پہلے بہت قابل جوان اور پرجوش مرتضیٰ صاحب یہاں پہ خطاب فرما رہے تھے. اس نے اتفاق سے میرا نام بھی مرتضیٰ ہے. میں ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کروں گا کہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے وہ جہاں کہیں جو ان کی مزید توفیقات کے لیے ان کے کاموں میں مزید برکت کے لیے اور ان کی طول عمر مزید توفیقات و علم کے لیے درود بھیجے محمد و آل
محمد.
اگر کوئی میرا ان سے مقایسہ کرے گا بہت بڑی غلطی کرے گا. ماشاء اللہ فرحان ہیں پرجوش ہیں. میں اس دور سے گزر رہا ہوں گزر چکا ہوں اور میں اپنے کام کو انجام دوں گا. جتنا ہوا تھا کہ شروع میں چند منٹ انگلش میں بھی کام کری ہوئی اور کچھ دوستوں کے لیے ہمارے جو اس کام کے لیے چاہتے ہوں گے اوپر ان کی زبان میں محنت کی جائے گی. آج کے دن کو ان کی اجازت سے بغیر اجازت کے میں نے اسکپ کیا ہے. ان شاء اللہ کل سے ہم کوشش کریں گے کہ شروع میں 10 منٹ 15 منٹ جتنا بھی آپ لوگ سوچیں گے انگلش میں بات کریں گے اور اس کے بعد پھر ان شاء اللہ اردو میں شروع کریں گے. میں جہاں کہیں جاتا ہوں وہاں پہلے دن کے لیے میں نے چند تکیہ قلم بنائے ہوئے ہیں. جہاں کہیں بھی ہوتا ہوں پہلی دفعہ جب جاتا ہوں تو کچھ مشکلات بھی دیکھتے ہوئے میں نے چند پوائنٹس کہنے ہوتے ہیں. میں پہلے پوائنٹس تذکرہ کروں گا. تھوڑے سے پوائنٹ ہیں 3-4 پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو تذکرہ کرنے کے بعد پھر میں ان شاء اللہ آپ کی خدمت میں اپنے عرائض پیش کروں گا. میری عادت ہے کہ میں بار بار آپ کو درود کی نہیں کہوں گا زحمت کر کے سعادت کہوں گا. میں آپ کو درود کی سعادت ضرور دیتا رہوں گا اور آپ سے درخواست کروں گا کہ دل سے اہل بیت اطہار مسلم کی رسمات پر درود بھیجیں. اکثر میرا نام پتہ چل چکا ہوگا. میرا نام علی مرتضیٰ زہری ہے سید علی مرتضیٰ زہری اور تقریباً 1984 سے میں طالب علم ہوں. الحمد للہ رب العالمین 28 سال میرے طالب علم ہوئے تھے اور اس وقت میں بہت فخر ہے. ان 28 سال میں ہم نے مختلف طریقوں سے دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور تقریباً سن 2000 کے قریب سے ہم نے مدرسے پڑھنا شروع کیا. اور جب مجلسے پڑھنا شروع کی تو ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن تھا جو ہر مجلس پڑھنے والے کے سامنے آتا ہے مجھے کہ اس کا مجلس پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا. وہ میں برا لفظ استعمال کروں گا شاید ابھی کسی کو اچھا نہ لگے اس کا اسٹائل کیا ہوگا. جب ہم نے مجلس پڑھنا شروع کی تو ہم نے پہلی بات اس پر بہت زیادہ غور کیا مجھے کہ ہمیں خطابت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. اچھا خطابت کا مطلب ہوتا ہے پرجوش طریقے سے اور قافیہ اور نظم کے ساتھ تقریباً اس کو انجام دینا جس کے اندر الفاظ کی ادائیگی پر بہت زیادہ اصرار ہوتا ہے کہ کس طریقے سے الفاظ ادا ہوں گے آپ ہاتھ کیسے ہلائیں گے آپ کا جوش و خروش کیسا ہوگا آپ پبلک کو کس طریقے سے موٹیویٹ انسپائر کریں گے اپنے لہجے کے ذریعے سے. تو ہم نے سب سے پہلے یہ کوشش کی کہ ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے خطابت کرنی ہے تو پھر ہم ان خطیبوں کی طریقے سے کریں یا خطابت نہیں کرنی. اس موقع پر ہم نے ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے کا ایک پس منظر تھا. وہ پس منظر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. الحمدللہ میں بچپن سے میں سمجھ آ رہا ہوں جیسے کہ ابھی کوئی دوست بتا رہے تھے کہ ان کی والدہ ان کو لے کے جایا کرتی تھی. الحمد للہ رب العالمین مجھے اس سے بھی بہت فخر رہتا ہے کہ الحمد للہ خدا نے ہمیں ان گودیوں میں پروان چڑھایا ہے جنہوں نے ہمیشہ یا حسین کا سید الشہداء کا نام دیا. اپنی ماؤں کے ثواب میں اضافے کے لیے اگر بعض ظاہر ہوں گے جن کی والدین دنیا سے رخصت ہو چکی ہوں گی ان کی روح کے سارے ثواب کے لیے اور جو زندہ ہیں ان کے ثواب میں اضافے کے لیے ان کی طول عمر کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پہلے وہ لے کے جاتی تھی مجلس میں اور اس کے بعد میں خود جاتا تھا. میں چند بھائی تھے ہمارے تو ہم لوگ جب مجلس سے واپس آتے تھے تو والدہ معمولاً پوچھتی تھیں کہ مجلس کیسی تھی. تاکہ ہمارا جوش خروش رہے، ہم لوگ اور جائیں۔ تو بعض اوقات وہ پوچھیں کہ مجلس کیسی تھی، تو ہم ان کو سناتے تھے کہ مجلس کوئی بہت زیادہ جمی ہوئی مجلس نہیں تھی۔ بعض اوقات پوچھتے تھے کیسی تھی، ہم کہتے تھے بہت اچھی مجلس تھی، لوگ بہت داد دے رہے تھے، بہت خوش ہو رہے تھے، بہت نعرے لگا رہے تھے۔ شروع شروع میں انہوں نے تحمل کیا اس بات میں، اس کے بعد ایک دفعہ جب ہم لوگ گئے انہوں نے کہا مجلس کیسی تھی، انہوں نے کہا بہت زبردست مجلس تھی، لوگ بہت نعرے لگا رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا سمجھ میں آیا؟ تو پہلی دفعہ مجھے شوق ہوا کہ میں ایک گھنٹہ مجلس سن کر آیا ہوں اور میں اپنی والدہ کے سامنے پانچ منٹ بھی نہیں بتا پا رہا کہ مجھے کیا سمجھ میں آیا۔ پھر میں نے اس پہ غور کرنا شروع کیا کہ کیا واقعا ایک دفعہ ایسا ہوا ہے حادثاتی طور پر، یہ ہمیشہ یہی ہو رہا ہے۔ پھر میں نے غور کیا اور میں نے دیکھا کہ تقریباً ہمیشہ یہی ہو رہا ہے کہ مجلس بہت اچھی ہوتی ہے، اس وقت مجھے سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، لیکن جب گھر جاتا ہوں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اور میں کچھ نہیں بتا پاتا کہ مثلا میں نے کیا سنا تھا، میں نے کیا سمجھا تھا۔ تو اس موقع پر پھر اس پس منظر کے اندر رہتے ہوئے میں نے اپنے لیے کوشش کی، میں نے کبھی خطابت نہیں کروں گا، میں خطابت پہ توجہ نہیں دوں گا۔ پھر میں سوچا کہ میں خطابت نہیں کروں گا تو پھر میں کیا کروں گا، کیونکہ لوگ زیادہ تر خطابت سننے آتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ جب میں جایا کروں گا مجلس پڑھنے تو سب سے پہلے ان لوگوں سے معذرت کر لوں گا جو صرف خطابت سننے آتے ہیں، ان سے معذرت کر لوں گا، بھائی میں خطابت نہیں کروں گا، مجھے خطابت آتی نہیں ہے، تو میں کیا کروں گا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں یہ کروں گا کہ میں پوری مجلس میں جو کچھ مجھے علوم حجت سے نصیب کیا خدا تعالیٰ نے، اس میں سے دو تین پوائنٹس لے کر سادہ زبان میں آسان لہجے میں لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ خطابت کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگوں کو آسان آسان باتیں بتاؤں گا اور جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، جس پر میں عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہی میں لوگوں کو سادہ زبان کے اندر بتا دوں گا۔ تو میں یہ کروں گا کہ میں خطابت نہیں کروں گا، میں سادہ اور سلیس زبان میں بالکل ایسی جیسے ابھی بول رہا ہوں، اسی طرح اہل بیت کی علم میں سے جو پوائنٹس مجھے نصیب ہوئے ہیں ان میں سے دو تین ہر روز لے کر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ اور اس سے ہماری خواہش ہوگی کہ آپ بھی اہل بیت کی طرف سے اور نصیب ہو جائیں اور میں بھی اہل بیت کی طرف سے در سے اور زیادہ نصیب ہو جاؤں۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یعنی کم سے کم اگر آپ کے درود سے میں نے کچھ اندازہ لگایا تو یہ پہلا پوائنٹ قابل تحمل رہا آپ کے لیے، درد میں کر کے اللہ باقی کو بھی آسان کرے گا ان شاء اللہ۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ میں نے بہت زیادہ غور کیا اس بات کے اوپر، اور میں کا مطلب میرے دوست احباب بھی اس میں شامل ہوتے تھے، بٹ ایک دوست نے اسٹڈی کی، پلاننگ کی کچھ ہمارے شہر کے لیے، شہر کراچی کے لیے۔ تو ہم نے اندازہ لگایا کہ ہمارے شہر میں ایک سال میں کتنی مجلسیں ہوتی ہیں، تو ہمارا رف ایسٹیمیٹ، بہت ہی زیادہ رف ایسٹیمیٹ یہ تھا کہ ہم تقریباً 3 ملین مجلسیں ہو رہی ہیں، چھوٹی بڑی۔ اچھا پھر ہم نے کہا نہیں، چھوٹی چھوٹی مجلسوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ویسے ہی مثلاً 10 منٹ، 15 منٹ، یہ 20 منٹ، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹی تھوڑی سی بڑی مجلسیں سوچتے ہیں، جو بڑی بڑی مجلسیں ہو رہی ہیں وہ کتنی ہوں گی۔ ہمارا اندازہ یہ تھا کہ کم از کم بھی 3 لاکھ ہیں، 3 لاکھ گھنٹے بڑی مجلسوں کے میں تقریباً 3 لاکھ مجلسوں ہوتی ہوں۔ ہم نے اس کی کچھ طریقہ کار بتایا تھا جس کو بتانا اس وقت ہر طور ہوگا۔ پھر ہم نے سوچا کہ اگر ہر مجلس کے اندر 3 لاکھ مجلسیں ہر سال تقریباً ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب 3 لاکھ گھنٹے ایک کچھ لوگ بول رہے ہیں، سننے والے کتنے ہوں گے۔ تو ہم نے اندازہ لگایا کہ ہر مجلس کے اندر اگر اوسطاً 20-30 افراد ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 2-3 ملین گھنٹے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے کراچی شہر میں، 2-3 ملین گھنٹے، 25-30 لاکھ گھنٹے دین کی تبلیغ ہو رہی ہو کم از کم، یہ ہمارا کم از کم ایسٹیمیٹ تھا۔ پھر ہم نے سوچا کہ جس شہر میں 30 لاکھ گھنٹے دین کی تبلیغ ہو رہی ہو، اس شہر کے اخلاقیات بہتر ہو رہے ہیں یا بگڑ رہے ہیں؟ ہم نے دیکھا نہیں، کوئی بہت قابل قدر اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ کچھ چیزیں بین الاقوامی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اس میں ہم بھی تبدیل ہو رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر دین کی توجہ بڑھ رہی ہے، ہم بھی ہماری بھی توجہ بڑھ رہی ہے، لیکن ہماری 30 گھنٹے کی تبدیل سے بہت کام ہو رہا ہو، دیکھا نہیں اس سے زیادہ کام ہو رہا ہے۔ پھر سوچا کہ ایسا کیوں ہوا،
तो फिर हमें कुछ पॉइंट्स मिले, उनमें से एक पॉइंट ये था कि हम एक अजीब नुक्ते पर पहुंचे, अब मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और वो ये है कि हम जो चीजें सुना रहे हैं, जिनको सुना रहे हैं वो यहाँ होते नहीं है, और जो यहाँ होते हैं उनके लिए हम सुनाते नहीं। हम ज्यादातर नुक्ते देते हैं किसी और फिरके के लिए जिसका कोई बंदा यहाँ नहीं होगा, और जिस फिरके और मजहब के मानने वाले यहाँ होते हैं उनके लिए हम कोई बात नहीं करते। इसके नतीजे में हमें अंदाजा हुआ कि इनकी इल्मी सतह ऊपर नहीं आ रही, क्योंकि उनके लिए यही है भाई, जो चीज आप जब भी पुष्टि मानते हैं मैं उसको दोबारा साबित कर दूं, आपको क्या करना है, एक दफा करूं, दो दफा करूं, तीन दफा करूं, ताकि आपका ईमान मजबूत हो जाए। अच्छा, अगर मैं हर रोज यही करूं तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आप पहले से जानते हैं उसे, पहले से मानते हैं। अच्छा, अब करना क्या था, दो चार दफा साबित करने के बाद फिर कोई ऐसी बात कहनी थी जो उस ईमान के बाद आपको लेकर ऊपर ले जाए, आपको अपडेट करे, आपको अपडेट करे, वो नहीं हुआ। उसके नतीजे में हम जहां 30 साल पहले थे हम वहीं रह गए, और हमारे दुश्मन बहुत आगे चले गए, वो हमारे खिलाफ काम करने में बहुत तरक्की कर गए, और हम अपने दिफा में काम करने में इतना तरक्की नहीं कर सकते। ये एक वजह समझ में आई। तो हमने यहां से दूसरा पॉइंट लिया अपने खिलाफत के लिए, जो नहीं हुई। दूसरा पॉइंट ये लिया कि हम अच्छा इस टाइप इसको मैं क्या टाइटल दूं, कि जो हम कह रहे हैं वो अमल का नहीं है, और जो लोग सुन रहे हैं उसमें अमल की कोई दास्तान नहीं है। बहुत माजरत के साथ मैं कहूंगा, मुमकिन मेरी इस्तेलाह किसी को पसंद ना आए, लेकिन मैंने अपने लिए रख ली। मैंने कहा भाई मेरे नजदीक काम इल्म की अय्याशी है, इल्म की अय्याशी। क्या काम, ये काम क्या, इल्म में तो बहुत आगे बढ़ते चले जाए और अमल में कोई चीज तब्दील नहीं हो रही, अमल तब्दील नहीं हो रहा। इसको मैंने अपने लिए कहा कि अगर मैं ये करूं तो ये एक इल्म की अय्याशी होगी, तो मुझे क्या करना है। मैंने अपनी जिंदगी के लिए तय किया कि मैं अमल की बात करूंगा, अमल की बात करूं, अमल की बात किस तरह से करूं, जो लोग सुनने आए जब बाहर जाए बिल्कुल क्लियरली उनको पता चले दो तो चार की तरह अब क्या करना है, बिल्कुल क्लियर उनको ये ना एहसास हो कि हमने एक घंटा सुनी एक बात अच्छी लगी ये नहीं पता चला करना क्या है, नहीं उनको क्लियरली पता चलना चाहिए, बिल्कुल प्रिसाइसली उनको पता हो कि हमें इस मामले में ये इंप्रूवमेंट चाहिए, इस इंप्रूवमेंट को लेने के लिए हमें ये काम करना होगा। तो ये हमारे काम का दूसरा पॉइंट तय पाया कि हमने अमल की बात करनी है, अमल की बात करके लोगों की जिंदगी में भी बेहतरी आए और हमारी जिंदगी में भी इंशाअल्लाह बेहतरी नसीब हो जाए। और हो सकते हैं लेकिन मैं आपके तहमुल को मजीद चैलेंज नहीं करूंगा, दो आपने तहमुल कर लिए हैं तो इतना काफी है, और भी चूंकि हम काफी दिन आपके साथ रहेंगे इंशाअल्लाह, तो अभी फिर बाकी पॉइंट्स आहिस्ता आहिस्ता हम बाद में कहते चले जाएंगे। तो दो पॉइंट्स इस वक्त डिलीवर हुए, पहली बात तो ये हुई कि हमने खिताबत पर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी, सलीस सादा आम फहम जबान के अंदर बात करनी है और वो आप तक डिलीवर हो जाएंगे पॉइंट्स। दूसरी बात ये होगी हमें अमल की दुनिया में रहना है, हमें इल्म की बातें करनी है लेकिन इल्म की बातों के साथ साथ हम अमल की दुनिया के ऊपर बेइंतहा इसरार करेंगे कि इसके अंदर हम मौजूद रहें और हमारे अमल के अंदर बेहतरी आए। अच्छा, अब मेरा हदफ क्या होगा, बहर में काफ़ी लंबा सफ़र करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, किलोमीटर्स के अंदर 10,000 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही बनता है, बल्कि मेरे पहले दुबई आना पड़ा, कहीं आना पड़ा तो 14,000 किलोमीटर तकरीबन बन जाएगा। आपका हदफ क्या होगा, अरे आपने तकरीबन 20 दिन यहाँ पर और हमारे साथ वक्त गुजारना है। मेरा हदफ होना चाहिए जो मुझे अभी तक समझ में आया, मुझे देखिए ये माह बारह का रमज़ान है, लोगों के दिल अपने दीन को समझने के लिए तैयार हुए हैं, खुदा ताला ने रोजे के जरिए से इनके पाकीज़ा इरादे को मजबूत कर दिया है। मेरा काम ये होना चाहिए कि ये जहाँ कहीं भी दीन में है उससे थोड़ा सा और बेहतर दीन नसीब हो जाए, इनकी पोजीशन अल्लाह के नज़दीक जो कुछ भी है वो पोजीशन थोड़ी सी और बेहतर हो जाए। 20 दिन के अंदर اگر یہ ہو گیا کہ جتنے لوگ یہاں آتے تھے جو دل سے سیکھنا چاہتے تھے وہ سیکھ گئے اور امپروو ہو گئے, اس کا مطلب ہے ہمارا ہدف پورا ہو گیا. اس میں کچھ لوگ خوش ہوں گے ہم سے اور کچھ لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے, اس کی ہمیں پرواہ نہیں کرنی. جو ہمیں پرواہ کرنی ہے وہ یہ کہ آپ کا دین محفوظ رہے, آپ کے دین میں ترقی رسی ہو, علم کے اندر بھی اور عمل کے اندر بھی. مجھے کیا ملے گا؟ مجھے ملے گا کہ مانو والا جو رمضان ہے مجھے بھی مغفرت چاہیے, مجھے بھی ہدایت چاہیے, تو میں خدا سے اس خدمت کے بدلے میں دعا کروں گا کہ خدا میں تیرے بندوں کی خدمت کر رہا ہوں, اس کے بدلے میں تو میری گناہوں کو مغفرت کر دے اور تو میری ہدایت میں جس طرح ان کی ہدایت میں اضافہ کیا ہے میری ہدایت میں بھی اضافہ کر دے. تو ہم لوگ ایک مشترکہ عمل کے اندر ہم لوگ سب مل کر 20 دن کوشش کریں گے جو ابھی ہمارے پاس ہیں تقریباً. اس 20 دن کی کوشش میں ہمارا دین تھوڑا بہتر ہو جانا چاہیے علم کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے. اور ایک اور بات ہے جو انتہائی اہم ہے, ہمارا خدا سے تعلق اور بہتر ہو جانا چاہیے, یہ ہمیں نصیب ہونا چاہیے. ہمارے دلوں میں جو خدا اور اس کے دین کی محبت ہے وہ بڑھ جانی چاہیے. جو خدا نے اتار کا نظام ہے اس کی کتاب کی صورت میں, نبی خدا کی صورت میں, اس کی ان کی اولاد طاہرہ کی صورت میں, اس نظام سے ہماری محبت بڑھ جانی چاہیے. یہ سب کچھ ہمیں ان چند دلوں کے اندر نصیب ہونا چاہیے. اور یہ میری ڈیوٹی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, اور میں خدا ممتاز سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب لوگ مل کر اس کام کو انجام دے سکیں انشاءاللہ. اس کو بیان کرنے کے لیے میں پہلے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والا اپنے کام کو سلیس کرنے کے لیے, آسان کرنے کے لیے میں واقعہ ضرور سناتا ہوں. واقعہ سنانے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ قانون کو دیر سے سمجھتے ہیں لیکن واقعے کے ذریعے سے بہت جلدی پک کر لیتے ہیں. واقعے کو ذہن میں رکھنا بھی بہت آسان ہوتا ہے, کسی حدیث کو اور کسی بہت بڑے استدلال کو ذہن میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن واقعے کو ذہن میں رکھنا کافی آسان کام ہے. کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے عارف تھے, وہ مشہد گئے زیارت کے لیے. تو وہ مشہد گئے تو ان کے لیے ایک مسند لگائی گئی, درس کا ایک انتظام کیا گیا کہ وہ ایک درس دیں, اور اس میں کافی لوگ آئے, اور اتنے لوگ آئے کہ ان کے آنے سے پہلے جو جگہ تھی بہت ہال کا وہ بھر گیا. ان کے جہاں مسند لگی ہوئی تھی ان کے آنے سے پہلے ایک آدمی سامنے گیا لوگوں کے, اور اس نے کہا کہ اے لوگوں اللہ اس کا رسول تم پر بھلائی کرے, خدا تم پہ رحم کرے, جو جہاں کہیں بھی ہے درود پڑھتا ہوا ایک قدم آگے آ جائے. ایسے اعلان کرتے ہیں جب جگہ بھر جاتی تو بھائی درود پڑھتے ہوئے ایک قدم آگے آ جائے. تو اس نے کہا اللہ رسول تم پہ رحم کرے, جو جہاں کہیں بھی ہے درود پڑھتا ہوا ایک قدم آگے آ جائے. لوگوں نے درود پڑھا ایک قدم آگے آ گئے, تھوڑی سی جگہ بن گئی. پھر جن کو درس اخلاق دینا تھا ان کو بلایا, وہ مسجد پہ بیٹھے, انہوں نے خطبہ دیا. اس کے بعد انہوں نے لوگوں سے بات کی, کہنے لگے اے لوگوں جو کچھ میں نے کہنا تھا اللہ کی کتاب میں سے, نبی اور اس کی اولاد کی سنت میں سے, وہ سب اس آدمی نے کہہ دیا. اس نے کیا کہا ہے؟ اے لوگوں خدا اور اس کے نبی تم پر رحم کریں, جو جہاں کہیں بھی ہے درود پڑھتا ہوا ایک قدم آگے آ جائے. اصل میں یہ آپ اپنی جگہ رکیے نہیں, آپ اپنی جگہ سے درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا اوپر آ جائے. اصل یہ, باقی سب کیا ہے؟ باقی سب وسیلہ ہے. آپ نے جگہ بنائی, آپ نے فرش بچھایا, آپ نے افطار کی, آپ نے کھانا کیا, تبرک کیا, چائے ہوئی, ملے ملائے, میں آیا تم گئے, سفر کیا نہیں گیا, سب کچھ وسیلہ ہے, صرف ایک ہدف ہے, آپ اپنی جگہ سے اوپر آئے. کیوں یہ ہدف ہے؟ یہ خطرہ ہے. خطرہ دین میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جہاں ہوتے ہیں وہیں لیفٹ رائٹ کرتے رہتے ہیں, چینج نہیں ہوتے. اور یہ دین کہتا ہے کہ اگر تمہارے 2 دن برابر ہوئے تو تم ہلاک ہو جاؤ. یہ دین چینج کرنی ہے. اس دین میں ہمیشہ ترقی ہے, یہ دین ہمیشہ ترقی چاہتا ہے. 2 دن اگر برابر ہوئے تو میں اور آپ ہلاک ہو گئے. تو سب سے پہلے اسٹارٹ کرنے کے لیے ایک کوشچن پوچھتے ہیں, کیا میں اس پہلی رمضان پر پچھلی پہلی رمضان کے مقابلے میں زیادہ بہتر انسان ہوں؟ اگر خدا نے کہا ایسا ہے کہ میں جتنا پچھلے رمضان پہ تھا اس ماہ رمضان بھی ویسا ہی ہوں، اس کا مطلب میرا یہ سال برباد ہو گیا. کیوں؟ ترقی نہیں ہو. آپ خود سوچا اگر آپ بزنس کریں اور آپ کو یہ پتا چلے کہ جتنا آپ نے لگایا اتنا ہی آپ نے ایک سال میں کمایا، تو ساری دکان چل رہی تھی، سب کچھ چل رہا تھا، لیکن آپ کا وقت برباد ہو گیا. کیوں؟ آپ نے کچھ بھی نہیں کمایا. اگر ایک بچہ ایک سال پہلے کلاس میں ہو، ہر روز آئے جائے، بستا بیگ سب کچھ ہے اس کے پاس، کلاس میں آگے نہیں جاتا ہے، تو پھر کیا کہیں گے اس سے؟ ایک سال برباد ہو گیا. ہم نے جو سب سے بڑا خطرہ لگا ہوا وہ یہی لگا ہوا ہے، اور ہم جیسے انسان کو بھی سب سے بڑا خطرہ یہی لگا ہوا ہے کہیں میرے ساتھ بھی یہی نہ ہو. بس آپ کو مجھ سے پوچھے ایک سال میں کتنی مجلسیں پڑھی، میں نہیں بتا سکتا. کتنے درس دیے، میں نہیں بتا سکتا. کتنے لوگوں سے ملے، میں نہیں جانتا. کتنی میٹنگز کی، مجھے نہیں معلوم. لیکن ایک بات مجھے پتا ہونی چاہیے، ان سب کے بعد میں زیادہ بہتر انسان بناؤں یا نہیں بناؤں؟ اگر نہیں بنا اس کا مطلب یہ سب بیکار ہو گیا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں، آپ مسلسل اپنے دین کے اوپر یہ سوچتے رہیے گا اس دین کے نتیجے میں مجھ میں بہتری کیا آ رہی ہے. اگر بہتری نہیں آ رہی اس کا مطلب برا ہو گیا، اس کا مطلب بہت برا ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کئی گھنٹے دیے روزانہ. ابھی دیکھیں نا، ہم سب الحمدللہ رب العالمین دین کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، ہم سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سب لوگ کچھ نہ ہو تو ماہ والے رمضان کی وجہ سے تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں، کم سے کم روزہ تو رکھ ہی رہے ہیں. یہ دین کے اوپر محنت ہوئی نا، دین کی خاطر محنت کر رہے ہیں، کیا نصیب ہونا ہے؟ اپنے آپ سے بنیادی سوال پوچھ. وہ جو اچھا یہاں پر ایک اور خطرہ بھی ہے، بعض اوقات یہی پتا نہیں ہوتا کہ ہونا کیا ہے، بعض اوقات پتا نہیں ہوتا. میں ایک مثال اپنی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک کریٹیکل کوسچن، خاص کر آپ سے جو پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں، خاص کر آپ سے باہر کیوں رہ رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا کہ نہ رہے، میں نہیں کہہ رہا واپس آئیں، قطعا نہیں کہہ رہا. ایک کریٹیکل کوسچن ہے، رہ کیوں رہے؟ صحیح، آپ کے لیے واپس بھیجنا ہے کیا؟ نہیں، قطعا نہیں. آپ واپس بھیجیں گے میں یہاں کیسے آؤں گا؟ آپ آؤں گا تو میں آؤں گا، مزاحم کہہ رہا ہوں. آپ واپس ہی جائیں، کب تک نہ جائیں؟ یہ کوئی ذہن میں ہے ہی نہیں ایسا. صرف ایک کوشچن ہے، آپ ہیں کیوں؟ اچھا آپ کے لیے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ہر سال پتا چلے کہ آپ جس وجہ سے ہیں وہ آپ کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، آپ طے کر. اچھا آپ کہیں گے فرض کریں میں یہ طے کر لوں تو فائدہ کیا ہوگا؟ پھر مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ میں آپ کو دین میں بھی یہی کہہ سکوں گا. آپ کا دین ہے کیوں؟ بعض اوقات ہمیں انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم کوئی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں جس پر بہت قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں باٹم لائن میں پتا نہیں ہوتا اس سے ملنا کیا ہے. بزنس میں ہمیں دو دو چار کی طرح یہ بات پتا ہوتی ہے، کیا ملنا ہے؟ پیسہ. اچھا پیسہ بہت کوانٹیٹیو ہوتا ہے، اس کی کوانٹیٹی لی جا سکتی ہے، بینک بیلنس گنا جا سکتا ہے، اسٹاک کی پرائز گنی جا سکتی ہے، پراپرٹی کی قیمت گنی جا سکتی ہے. بعض چیزیں ہوتی ہیں کوانٹیٹیو نہیں ہوتی، وہ کوالیٹیو ہوتی ہیں. ان میں پرابلم یہ آتی ہے کہ یہ آپ کو کیسے پتا چلے کہ آپ کو چاہیے کیا ہے. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ججمنٹ کون دے گا کہ جو چاہیے وہ ملا یا نہیں ملا. دکان میں کلیئر ہے پیسہ چاہیے، اور پیسے کی ججمنٹ دینا بہت آسان ہے، البتہ وہ بھی اتنا آسان نہیں آج کے زمانے میں. اکاؤنٹس کی دنیا بہت کمپلیکیٹڈ ہے، آج کی دنیا میں یہ سمجھنا بھی بہت مشکل ہے کہ جو پیسہ چاہیے تھا وہ ملا یا نہیں ملا ہے. لیکن کم از کم پیسے میں یہ ہے کہ وہ کوانٹیٹی کے اندر ہے، اس کو میجرمنٹس آسان ہے. دین میں پرابلم یہی کوانٹیٹی میں نہیں ہے، یہ کوالٹی میں ہے. آپ کو سب سے پہلی بات یہ پتا ہونی چاہیے آپ کیوں ہیں، آپ کیوں پاکستان سے باہر ہیں. ممکن کوئی کہے کہ ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، مجھے کہ میں دولت کی ہوں، ٹھیک ہے، ملی یا نہیں ملی اس کو طے کرو، ملی یا نہیں ملی، کس کے ہیں، اب یہاں سے لے کر دین تک چل جائیے، اس دین کے پیچھے ایک بہت بڑا کوشچن ہے، اور وہ کوشچن یہ ہے آپ دنیا میں کیوں ہیں، آپ کس کی ہیں؟ اچھا اس کوشچن کی کیا ویلیو ہے؟ اس کی ویلیو یہ ہے کہ آپ کو ہر سال اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیے، میں جس خاطر دنیا میں ہوں یا جس خاطر دنیا میں بھیجا گیا ہوں وہ نصیب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اگر وہ نصیب ہو رہا ہے آپ جیت رہے ہیں، اور اگر وہ نصیب نہیں ہو رہا ہے نعوذ باللہ آپ آبزرو کر رہے ہیں، ہم آبزرو کریں، اور یہ ہم انسانوں کے ساتھ بہت ہوتا ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ہم لوگ بہت کچھ کرتے رہتے ہیں جس کام کو کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہونا کیوں تھا، اور 10-20 سال کے بعد اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں میں نے یہ کیا ہی کیوں تھا، اس کے بعد طے کیا کہ میں نے اس لیے کیا تھا، تو پھر سوچتا ہے اچھا میں جیسے بھی ہوا تھا 20 سال میں مجھے وہ ملا یا نہیں ملا، اور اس کے بعد خدا نہ کرے بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ نہیں ملا، پھر ایک صرف ایک پرابلم اور آتی ہے، کیا میں 20 سال واپس لا سکتا ہوں؟ آپ 20 سال نہیں 2 منٹ بھی واپس نہیں لا سکتے، کیا یہ گارنٹی ہے کہ آگے 20 سال اور ہیں؟ اب اگر 2 منٹ کی بھی گارنٹی نہیں، پرابلم ساری یہاں ہے، آپ یہ کیسے جج کریں؟ بس ہم جو کام کر لینے چاہیے ہم نے فوراً کر لینے چاہیے، میں آپ کو دوست ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں، جو کام فوراً مجھے کر لینا چاہیے، میں دنیا میں کیوں ہوں؟ کیوں جو کچھ مجھے ملنا تھا وہ ملا یا نہیں ملا؟ اور تیسری بات یہ کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر تک نہیں ملا آگے کا منصوبہ کیا ہے، اب کیا ہوگا؟ جو گزرنا تھا گزر گیا، آگے کے لیے کیا منصوبہ ہے؟ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں کچھ پیرامیٹرز پہ کام کرنا پڑے گا، اچھا اس کے لیے کمپلیکیٹڈ ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہدف خلقت، آپ کیوں خلق کیے گئے، آپ کا ہدف کیا ہے، پہلے اس کو سمجھ لینا ہوگا، اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا ہدف خلقت کیا ہے، پھر ہمیں یہ پتا چلنا چاہیے کہ گزشتہ چند سالوں میں جب سے میں باشعور ہوں مجھے وہ نصیب ہوا یا نہیں ہوا ہے، اور اگر خدا نہ کرے نصیب ہوا ہے، نہیں ہوا ہے یا کم نصیب ہوا ہے، اب آگے کے لیے کیا کرنا ہے؟ میں اس ہدف کے اوپر کے ڈسکشن کو جو بڑا لمبا چوڑا ہو جاتا ہے اتنا لمبا نہیں کروں گا، اس سے پہلے مثال کے طور پر ایک اور ٹرمنالوجی سے شروع کرتے ہیں، تاکہ تھوڑا سا گراؤنڈ اور کھل جائے، اس کے بعد پھر اس ہدف کے اوپر پر بھی محنت کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد، چند سالوں میں جب سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ دین کی خدمت کر سکوں، بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں میرے کام کے بارے میں، ان میں ایک بہت انٹرسٹنگ کمنٹ ایک صاحب سے تھے جن کو میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، وہ بوڑھے سے ہیں اور بہت اچھے آدمی ہیں، بہت سادہ آدمی ہیں، انسانوں کی آج کل کے زمانے میں ایک کوالٹی تو ختم ہوتی جا رہی ہے، سادہ انسان کی کوالٹی ختم ہوتی جا رہی ہے، اب لوگ کمپلیکیٹڈ ہیں، یہ بہت بڑی پرابلم ہو گئی، کیونکہ اس آدمی کے ساتھ بہت اچھی خوبی ہے کہ وہ بہت سادہ آدمی ہے، وہ جو سادہ آدمی ہے وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہیں گے کہ مولانا تمہارے کام میں ایک خوبی ہے اور ایک خرابی ہے، میں کہا آپ خرابی پہلے بتا دو تاکہ میرے لیے تعامل کرنا پھر بعد میں آسان ہو، کہنے کے نہیں پہلے خوبی بتا دو، میں نے کہا چلو خوبی آپ مرضی شروع کرو، کہنے کی خوبی یہ ہے کہ سوال اچھے اٹھاتے ہو، خرابی یہ ہے کہ آدھا جواب دیتے ہو، پورا جواب نہیں دیتے، میں نے کہا یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ میں آدھا جواب دیتا ہوں، میں اس لیے دیتا ہوں کہ آدھا جواب میں دوں گا آدھا آپ بھی تو کچھ محنت کرو گے، سارا میں تھوڑی دوں گا، یہ تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے کام کا، ہمیشہ ہمارے کام کے ریزلٹ میں آپ کے دماغ پر بوجھ پڑے گا، پڑھنے والے کے پاس 2-3 راستے ہوتے ہیں، پڑھنے والے کے پاس ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے، میں آپ کو ٹرکس بتا دوں کہ وہ کہتا ہے میں ان کے ذہنوں میں بوجھ نہیں ڈالوں گا، ان کو اوپر اوپر رکھوں گا، یہ ریلیکس فیل کریں اور اپنے کام کو کریں اور جائیں، میں بھی اپنا کام کروں اور جاؤں، میں کیوں ان کے دماغ پر بوجھ ڈالوں؟ صرف ایک نقصان ہے، ترقی نہیں ہوگی، ذہن کی ترقی نہیں ہوگی، لوگ خوش ہوں گے پڑھنے والا بھی خوش ہوگا، منتظمین یہ دیکھ کر خوش ہوں گے کہ لوگ خوش ہیں، سب خوش ہوں گے، صرف ایک مشکل ہوگی، دین خوش نہیں ہوگا. کیوں؟ دین ہمیشہ کہتا ہے سوچو، دین خوش نہیں ہوگا. دین تو ہمیشہ ہی کہتا ہے ان سے کہو سوچو. اچھا ہمارا طریقہ کار کیا بنتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ان کو سوچنے نہیں دو، جیسے آئے ویسے ہی بھیج دو، کیوں یہ صحیح نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ لوگ سوچیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں کچھ پوزیٹو کوشچنس لوگوں کے دماغ میں ریز کرنے چاہیے. ان پوزیٹو کوشچنس میں سے جو بالکل ہی انایویٹیبل ہے اس کا جواب دے دینا چاہیے، اور کچھ کوشچنس کو ان کے دماغ میں چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ لوگ جائیں محنت کریں اور ان کوشچنس کے کچھ آنسر حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور یہی برین کی ایکسرسائز ہے دین کے معاملے میں، کہ بھائی اس طرح سے آپ کا ذہن دین کے معاملے میں کام کرنا شروع کرے. آپ کچھ اسٹڈیز کریں، آپ کچھ سائٹس وزٹ کریں، آپ جائیں ایک دو لوگوں سے ملے اور اس کے اوپر محنت کریں. البتہ ایسا نہ ہو کہ ہم بالکل پریشانی میں چھوڑ کے چلے جائیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے کام کو اس حد تک کر دینا چاہیے کہ لوگوں کی مشکل آسان ہو جائے اور کام کرنے کے لیے گراؤنڈ بھی مل جائے اور وہ تھوڑا سا بہتری بھی نصیب ہو جائے. اب میں ایک ٹرمنالوجی سے شروع کرتا ہوں، پھر ہم منتقل ہوں گے حدب جلدت کے اوپر، اور میں کام آہستہ آہستہ کروں گا. یہ مجھے دیکھنا ہوگا ہمارے پاس وقت کتنا ہے، ہمارے تقریباً 15-20 منٹ 15 منٹ اور ہیں. تو ابھی ہم پہلے ایک ٹرمنالوجی کو نپٹا لیتے ہیں، اور میں مجھے بیوی کی زندگی کی مناسبت سے بھی چند جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر لیں. ایک بار پھر ہم عظیم الشان بیوی کی زندگی پر درود بھیجے محمد و آل محمد. آپ نے آج کے دن میں کم از کم 5 دفعہ اور موسٹ پروبیبلی 6 دفعہ ایک عربی کی ٹرم دہرائی ہے. آج کے دن میں آپ سب نے کم از کم 5 دفعہ، اہم ممکن ہے 6 دفعہ عربی کی ٹرم دہرائی ہے اپنے دماغ کے اندر، اور یہ دہرانا آپ کے اوپر واجب تھا تو آپ نے یقیناً کیا ہوگا. لیکن یہ مشکل کے ساتھ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے، ڈیٹیل میں نہیں جانتے ہوں گے، ایک اجمالاً جانتے ہیں. اور وہ ٹرم ہے قربتاً الی اللہ. جس کو بعض لوگ غلطی سے قربتاً الی اللہ کہتے ہیں، چونکہ کلمے میں لا الہ الا اللہ لکھا ہے تو کچھ لوگ غلطی سے یہاں پر بھی قربتاً الی اللہ کہہ دیتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے. یہ صحیح نہیں ہے. صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے قربتاً اللہ. صحیح. جو صحیح نہیں ہے وہ اللہ صحیح نہیں ہے. قربتاً اللہ دونوں کے بالکل اپوزٹ میننگز ہیں، اور اللہ کا مطلب بالکل ہی غلط ہے. صحیح. بس یہ ٹرم آپ نے بار بار دہرائی ہے، آج دن میں 6 دفعہ ہو گئی ہوگی روزے کی نیت ملا کر، 5 نمازیں، ورنہ نہیں معلوم کتنی دفعہ ہوگی. مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ کے قریب ہونا. صحیح. اب میں پھر اچھا میں بیچ بیچ میں کہیں نہ کہیں مزاحن ایک دو جملے بول دیتا ہوں، کسی کو ممکن ہے اچھا نہ لگتا ہو کہ میں کام کیوں کرتا ہوں. اس لیے کرتا ہوں کہ بعض اوقات لوگ تھک جاتے ہیں میری وجہ سے، تو میں ان کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اس طرح کی ایک بات کہہ دیتا ہوں تاکہ ان کی تھکاوٹ دور ہو جائے. میں اپنے کام میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی کروں وہ سب لوگوں کو بتا کے کروں، کوئی کام چھپا کے نہ کروں. اس خاطر میں اپنے کام کی تشریح بار بار کرتا رہتا ہوں کہ یہ اس طرح سے کر رہا ہوں. قربت الی اللہ ہم لوگ بہت دہراتے ہیں، کتنے لوگوں کو پریسائسلی پتا اس کا مطلب کیا ہے؟ مثلاً اللہ کے نزدیک ہونا، تو میں کبھی کہتا ہوں میں نے جب 3 رکعت نماز پڑھی مغرب کی تو میں کیا خدا سے نزدیک ہوا؟ مثلاً میری 45 کے قریب ہے، 30 سال ہو گئے مجھے قربتاً الی اللہ کہتے ہوئے، 30 سال میں کتنا قریب ہوں؟ اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے آپ قریب تو ہوئے ہیں آپ کو پتا نہیں چلا، تو میں کہتا ہوں یہ کیسی چیز ہے جس کے ہونے نہ ہونے کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پاس پیسے ہیں یا نہیں مجھے پتہ چلتا ہے، مجھے بابا بچے کا پتہ چلتا ہے، مجھے لوگوں کی رسپیکٹ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے اس کا مجھے پتہ چلتا ہے، میرے پاس میرے اوپر اللہ کا لطف و کرم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس کا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اللہ سے قریب ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا ہوں مجھے نہیں پتا چلتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو میں سے ایک کام ہونا چاہیے، یا میں نہیں ہو رہا یا میں ہو رہا ہوں, کون سی بات ہے؟ اب پرابلم ایسا ریکارڈ کیے جب مجھے پتا ہی نہیں کہ کون بتائے اللہ کیا ہوتا ہے تو میں اچیو کیسے کر سکتا ہوں اسے؟ آپ خود سوچئے, میں اگر آپ سے پوچھے بغیر سڈنی کی کسی ہائی وے پہ نکل جاؤں یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ہائی وے مجھے میلبورن پہنچا دے گی, کتنے پرسنٹ چانس ہے کہ میں صحیح جگہ پہنچوں گا؟ جبکہ یہاں پہ لمٹڈ ہائی ویز ہیں, اور اگر میرے پاس انلمیٹڈ ہائی ویز ہوں اور میں کہوں اس میں سے میں بائی چانس ایک پر چل نکلوں اور انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا, کیسے ممکن ہے؟ اب یہ تصور کرنا پڑے گا قرب دن اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور بدقسمتی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, جس کام کو ہم پانچ پانچ دفعہ چھ چھ دفعہ روزانہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے, ہمیں بہت ڈیٹیلز میں نہیں پتا کہ وہ کام ہے کیا کام جو ہمیں کرنا ہے. صحیح, تو اس کا تعلق حضرت خلقت سے, یہ جو قرب دن اللہ ہے اس کا تعلق حضرت خلقت سے. اچھا, اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کہیں مجھے یہ پتہ چل جائے کہ حضرت خلقت کیا ہے تو پھر مجھے یہ سمجھ میں آئے گا کہ قرب دن اللہ کیا ہے. اور جب مجھے یہ دونوں چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی تو میں زندگی میں جب بھی کوئی کام کروں گا اپنے آپ سے اس کوشچن پوچھوں گا, اس سے میرے کریشن کا آبجیکٹیو اچیو ہو جائے گا؟ اگر اچیو ہوگا تو میں کروں گا, اور اگر اچیو نہیں ہوگا میں نہیں کروں گا. سادہ سا کام ہے, بالکل یہی ہے کہ مثلاً اگر آپ ہاسپٹل گئے ہیں اپنا علاج کرانے کے لیے, اور یا مثال کے طور پر آپ کسی یونیورسٹی جائیں پڑھنے کے لیے, میں کیوں بری مثال دوں, یونیورسٹی جائیں پڑھنے کے لیے, تو کیا آپ یہ نہیں سوچتے ہوں گے کہ میں یہاں پڑھنے آیا ہوں اور مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میرے علم میں اضافہ ہو؟ جو لوگ ڈگری لینے جاتے ہوں گے کم سے کم وہ بھی ڈگری کو تو سوچتے ہوں گے نا. اور اچھا, اگر میں ان سے کہوں کہ مثال کے طور پر بہت آسان سی مثال, بھائی اگر آپ ایگزامینیشن ہال میں گئے ہیں اپنی یونیورسٹی اپنے کالج کے کہ آپ پیپر دیں, اور اس وقت میں آپ کو ٹیبل ٹینس کی ایک میچ کی دعوت دوں, تو کیا آپ قبول کریں گے؟ ظاہر ہے آپ نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کہیں گے میرے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے ایگزامینیشن کا, اور اگر میں ٹیبل ٹینس کھیلنے بیٹھ گیا تو یقیناً میرا آبجیکٹو یہاں آنے کا ٹیبل ٹینس کھیلنا نہیں تھا. اس کام کو زندگی میں کیوں نہیں کرتے؟ اپنی زندگی میں یہ قانون کیوں پورا نہیں کرتے؟ کیا آپ ہمیشہ اپنے آپ سے سوال کریں میری زندگی کا آبجیکٹو کیا ہے, اور اس کو میں نے اچیو کیا یا نہیں کیا؟ البتہ اس کا کوئی مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے ساری زندگی عبادت کرتے رہنا ہے, سارے دن عبادت کرتے رہنا ہے, اس کا مطلب نہیں ہوگا. میں اس گفتگو کو یہیں چھوڑ دیتا ہوں چونکہ اگلے 10 منٹ میں کمپلیٹ نہیں ہوگی, کل انشاءاللہ ہم اس کے اوپر مزید محنت کریں گے. اور ابھی چند جملہ جو میں آپ کی خدمت میں بیوی کی ذات کے حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا تھا, گرچہ وقت کم اس وقت میں دے پاؤں گا لیکن چونکہ وقت کی محدودیت ہے میں اس سے زیادہ وقت نہیں دینا چاہ رہا ہوں, اور یہ ٹاپک یقیناً اس قابل ہے اور بہت بڑی ضرورت ہے ہماری مانوی دنیا کی کہ ہمیں بی بی کی ذات پر گفتگو کرنا چاہیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار نے قربانی کے لیے معیار رکھے ہیں, اگر کوئی شخص قربانی دینا چاہتا ہے, جانور کی قربانی نہیں اپنے وجود سے کوئی قربانی دینا چاہتا ہے, اللہ کی راہ میں کوئی ایثار کرنا چاہتا ہے, تو خدا نے معیار رکھے ہوئے. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون, جو پہلے کرنے والے ہیں وہ پہلے کرنے والے ہیں, وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں. قانون کیا دیتا ہے؟ قانون یہ دیتا ہے کہ فتح کے بعد جو مدد کرے اس کی قیمت کم ہے, جو سخت وقت میں ساتھ دے اس کی قیمت زیادہ ہے. اگر یہ قانون ہو اور قطعاً یہ اللہ کا قانون ہے تو بی بی خدیجہ کا سا اجر کسی کے پاس نہیں ہے, ان معظمہ کا جیسا اجر پھر کسی کے پاس نہیں. اس وقت اللہ کے رسول کا ساتھ دیا جب کوئی نہیں تھا, تنگی میں ساتھ دیا, تنہائی میں ساتھ دیا, بے وفائی دنیا میں ایک وفادار نے ساتھ دیا, اس وقت بی بی خدیجہ نے ساتھ دیا. اصل کوئی ضرورت نہیں تھی مادی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے کہ بی بی رسول خدا کا ساتھ دیں, کوئی ضرورت نہیں تھی. بی بی کے پاس پیسہ بھی تھا, بی بی کے پاس ٹائٹلز بھی تھے, بی بی کے پاس سوشل ریسپیکٹ بھی تھی, بی بی کی فیملی بھی اسٹرانگ تھی, کسی دنیاوی معاملے کے اعتبار سے بی بی کی کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ اللہ کے رسول کا ساتھ دیتی. اللہ کے رسول تمام تر عظمت و نبوت کے مقام عظما کے ساتھ بہرحال دنیاوی اعتبار سے یتیم تھے، اس وقت دنیاوی اعتبار سے غریب تھے، دنیاوی اعتبار سے سختی میں تھے، جس کو خدا نے تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآوى عائلا فآوى. یہ خود خدا نے تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے رسول تم یاد کرو کیا تم نہیں تھے یتیم جب تم کو پناہ دی تھی، کیا تم نہیں تھے فقر اور غربت کے اندر جب تم کو خدا نے بے نیاز کر دیا تھا، اور کن کے ذریعے سے کیا؟ دو عظیم شان ہستیوں کے ذریعے سے. ایک وہ تھا جس نے یتیم کو پناہ دی اور وہ ابو طالب، اور ایک وہ ہے جس نے غریب کو مال دیا اور وہ بھی خدیجہ سلام. ان دونوں کی ہستیوں پر درود بھیجے محمد و آل محمد. خدا کہتا ہے اے نبی ہم نے یہ کام کیا تمہارے لیے، اور اللہ کے رسول نے ان دونوں عظیم الشان ہستیوں کے اس احسان کو ہمیشہ اپنی گردن پہ احساس کیا، گرچہ انہوں نے اللہ کے رسول پہ احسان نہیں کیا تھا، لیکن اللہ کے رسول جس طرح اپنی والدہ کا احترام کرتے تھے، جس طرح اپنے والد کا احترام کرتے تھے، جس طرح کہ اللہ کے رسول نے قانون دیا کہ جو مخلوق کا شکر نہ کرے اس نے خالق کا شکر نہیں کیا. خدا اللہ کے رسول نے روایت دی من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. اس قانون کے تحت اللہ کے رسول نے ہمیشہ حضرت ابو طالب اور بیوی کے اس احسان کو پاس رکھا. یعنی ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اگر مثالی طور پر کسی اور ازواج میں سے کسی نے اللہ کے رسول کے سامنے بیوی خدیجہ کے لیے کوئی سخت لفظ استعمال کیا تو اللہ کے رسول نے فوراً پلٹ کر اس سے کہا کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ نے مجھے کوئی زوجہ خدیجہ سے بڑھ کر نہیں دی، وہ میری مونس و مخالف ہے اور اپنی بات طے شدہ ہے. ایسا محترم جسم کی تنہائی سہنا بہت آسان ہے، معاشرے کی تنہائی سہنا بہت سخت ہے. آپ اکیلے ہوں یہ آسان ہے، آپ معاشرے میں رہتے ہوئے اکیلے ہوں یہ بہت مشکل ہے. اس کے لیے نبی کا جگر چاہیے. انبیاء ہوتے ہیں فلو کے اگینسٹ رہنے والے، بہت مشکل کام ہے. یقین فرمائیے یہ ہونا بہت آسان ہے، البتہ یہ بھی بہت سخت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بہت آسان ہے کہ میرے سارے اعزاء اقربا دنیا سے رخصت ہو جائیں. یہ بہت مشکل کام ہے دنیا کے اعتبار سے کہ سارے اعزاء اقربا دنیا سے رخصت ہو جائیں، یہ بہت مشکل ہے. لیکن اس سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ سب ہوں اور میرے خلاف ہوں، یہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے. نہ ہو تو صبر ہے کہ نہیں ہے، ہوں اور گالیاں دیتے ہوں یہ بہت سخت ہے، یہ بہت سخت کام. اللہ کے نبی اس دور سے گزر رہے تھے جب اللہ کے نبی اکیلے تھے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. ایک راوی کہتا ہے کہتے ہیں میں ایک دفعہ خانہ کعبہ میں گزرا جاہلیت کے دور میں، کہتے ہیں میں خانہ کعبہ سے گزرا، مجھے لوگوں نے بتایا کہ ایک شخص آیا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. کہتا تھا میں سوچا میں اس سے مل لیتا ہوں، کہنے لگا میں ملنے کی گیا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، وہ آگے کھڑا تھا اور ایک عورت اور ایک جوان اس کے پیچھے تھا. یہ اللہ کے رسول تھے، یہ بی بی خدیجہ تھی، وہ امیر المومنین تھے. یہ سخت ہے، کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے، کوئی سنتا نہیں ہے. اس سختی میں بی بی خدیجہ مونس تھی، ہر موقع کے اوپر چاہے شیعہ چاہے سنی کوئی بھی روایت دے سب کہتے ہیں ہاں وہ سخت. اور عجیب بات یہ ہے کہ ایسی ایسی جگہوں پہ ساتھ تھی جہاں ساتھ دینے کی دنیا بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. شاہ ابی طالب کے اندر کس کے اوپر کرائسس زیادہ گیا تھا؟ سینکشن کس کے اوپر تھا؟ بائی کاٹ تو تھا، وہ بنی ہاشم کے اوپر تھا. آیا بی بی خدیجہ بنی ہاشم کی تھی؟ نہیں، بی بی خدیجہ بنی ہاشم کو بھی نہیں تھی، اللہ کے رسول کی زوجہ تھی لیکن خود بنی ہاشم کی نہیں تھی. تو کیا کفار مکہ نے بی بی کے خاندان پہ بھی سینکشن لگایا تھا؟ نہیں، وہ نہیں تھا، ان کو آزادی تھی. بی بی خدیجہ کے چچا مکہ کے اندر زندگی گزارتے تھے، وہ پوچھنے والا نہیں تھا، ان کے اوپر کوئی مشکل نہیں تھی. پھر بی بی خدیجہ کیوں شاہ ابی طالب میں رسول اللہ کے ساتھ گئے؟ اگر وہ مکہ میں رکتی اور یہ کہتی کہ میں اس لیے مکہ میں رکی تھی کہ میں نبی کا باہر بیٹھ کر ساتھ دوں تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا، نہ مکہ والے اعتراض کر سکتے تھے چونکہ بنی ہاشم کی نہیں تھی، نہ ہمیں اعتراض کر سکتے تھے، کیوں؟ جواب یہ ہوتا کہ میں نے مکہ میں رکنا اس لیے قبول کیا کہ میں باہر رک کر نبی کا ساتھ دے دوں، اور مسلسل ان کا خاندان یہی کرتا تھا۔ شاہ ابی طالب 3 سال ہوتے ہیں، ایک انسان کھانا کھائے بغیر کتنا سی زندگی گزار دے گا؟ 3 دن 4 دن 5 دن بدترین حالات کے اندر 20 دن 22 دن اگر پانی ملتا ہے، 3 سال کیسے گزاریں گے؟ ایک سادہ سا کام تھا جو بی بی خدیجہ کا خاندان والے کرتے تھے، وہ جانوروں کو ٹرین کیے ہوئے تھے کہ ان کو مکہ سے ہلاتے تھے، وہ مکہ سے چلتے تھے، شاہ ابی طالب کھانا لے کر رات میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ یہ وہ کام تھا جو بی بی کا خاندان مسلسل کر رہا تھا، بی بی خدیجہ کے چچا یہ کام کیا کرتے تھے۔ اگر بی بی خدیجہ کہتی میں مکے میں رک گئی تاکہ میں اپنے شوہر کو باہر بیٹھ کر ساتھ دوں، بنی ہاشم کا خاندان میرے پیسے سے بچا، تو کون برا کہہ سکتا تھا؟ سب اس قربانی کو قبول کرتے۔ لیکن بی بی خدیجہ اس سن کے اندر، اس ذات کے عالم میں رسول خدا کا ساتھ دینے شاہ ابی طالب پہنچ گئے۔ کتنے دولت مند خاندان سے تھا؟ آیا شاہ ابی طالب کی سختی بی بی خدیجہ کے لیے صحیح تھی؟ اتنا سخت تھا کہ آخر سال تک پہنچتے پہنچتے وفات ہو گئے، اتنا سخت تھا، لیکن بی بی نے ساتھ دیا، بس ہمدردی میں بھی ساتھ دیا، پیسے میں بھی ساتھ دیا، جسم سے بھی ساتھ دیا، ہر طرح سے بھی خدیجہ نے ساتھ دیا۔ اور یہ اللہ کے دین کے دفاع کے لیے خدا نے سنت بنا دی، گویا خدیجہ اور اس کی اولاد دین کا ساتھ دے گی، یہ خدا کا قانون بن گیا گیا کہ پہلے بی بی خدیجہ نے ساتھ دیا، پھر بی بی سیدہ نے امیر المومنین کا ساتھ دیا، اور پھر بی بی زینب نے سید سہرا کا ساتھ دیا۔ یہ سنت بن گئی ہے کہ سارے ان کے خاندان والے اللہ کے دین کا ساتھ دیں گے۔ میں اور آپ مدیون ہیں، میں اور آپ مخروض ہیں بی بی خدیجہ کے، پوری دنیا مخروض ہے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ، ان مخدرہ نے اس طریقے سے ساتھ دے دیا۔ اور عزیزان محترم، جب ساتھ دینے اور قربانی کی بات آتی ہے تو یہ قربانی جو میں نے بی بی خدیجہ کی آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ قابل توجہ قربانی؟ اور اگر آپ کو وہ جملہ سنا ہو کہ ایک موقع کے اوپر مولا امیر المومنین بی بی سیدہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں سیدہ میرے اوپر بہت سخت آتا ہے، انہوں نے پوچھا یا ابن رسول اللہ، اے ابن عم رسول، آپ کے اوپر کون سا سخت وقت ہے؟ فرمایا سیدہ میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں، کوئی مجھے جواب نہیں دیتا، میں سلام کرتا ہوں، کوئی مجھے جواب نہیں دیتا۔ بی بی خدیجہ سے سیکھ کر گویا بی بی سیدہ نے سیکھا کہ اپنے شوہر کی تنہائیوں میں ساتھ کیسے دے، یہ خاندان مسلسل قربانیاں دیتا جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے تنہائیوں کے ساتھ دینے کے اس قانون کو سمجھا ہو تو آپ امیر المومنین سے پوچھتے ہیں کہ اکیلا رہنا کتنی بڑی مشکل ہے۔ امیر المومنین جب معاشرے کے اندر اکیلے رہ گئے اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا تھا، تو ہمارے پاس طے شدہ روایات کے اندر لکھا ہے مدینے سے باہر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ کمیل کہتے ہیں میں ایک دفعہ امیر المومنین کو دیکھتا ہوں کہ وہ شب کی تنہائی میں مدینے سے باہر بیابان کی طرف جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے گیا، ایک موقع پر امیر المومنین نے مجھ سے کہا کمیل ایک خط کھینچی، ایک لائن کھینچی اور کہا کمیل کچھ بھی ہو اس لائن سے باہر نہیں آنا، اب تم اس کے پیچھے رہنا۔ کہا مولا مجھے آپ کی جان کا خطرہ ہے، فرمایا کوئی عذر نہیں، تمہیں اس لائن سے آگے مت آنا۔ کہتے ہیں امیر المومنین چلے گئے، کافی دیر تک مشغول رہے، پھر واپس آئے، میں نے پوچھا مولا آپ کیوں ادھر تشریف لے گئے تھے؟ فرمایا جب میرا دل بہت تنگ ہو جاتا ہے تو میں کنویں میں جا کے باہر کرتا ہوں۔ سیدہ کے جنازے پر بیٹھ کر امیر المومنین نے یہی مرثیہ پڑھا،
اللہ تو رسول اللہ آپ ہوتی تھی تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا یا میرے مومن تنہا ہے کیا کیا غم جھیلے ہیں اس خاندان نے. شب وفات ہے, بی بی خدیجہ کی غم کی تسلیت پیش کرنے کی خاطر امیر المومنین ان کی اولاد طاہرہ بنت رسول اللہ کی خدمت میں یہ مسائل کے چند جملے عرض کرتا ہوں. ایک روایت میں لکھا ہے کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم لوگ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے درمیان گفتگو یہ تھی کہ تم پہ سخت وقت کون سا گزرا ہے, زندگی میں سخت وقت کون سا گزرا ہے. تو ایک شخص کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے کسی سے پیسہ لیا تھا, مجھے مانگنے کے لیے آ گیا اور میرے پاس دینے کے لیے نہیں تھا, یہ بہت بڑی سختی تھی. دوسرا کہتا ہے ایک دفعہ میں دشمن کے مقابلے میں جا رہا تھا, سارے دوست میرے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے, میں اکیلا رہ گیا, یہ بہت بڑی سختی تھی. وہ لوگ یہ باتیں کہتے ہیں, اس کے بعد ان میں سے کوئی ایک کہتا ہے امیر المومنین سے, کہتا ہے ابو الحسن آپ بتائیے سخت وقت کیا تھا آپ کے اوپر. راوی کہتا ہے امیر المومنین نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اجنبی نہ سن رہا ہو, اس کے بعد فرمایا کوئی تمہاری زوجہ کو مارے اور تم کچھ نہ کر سکو. فرمایا سخت وقت یہ ہے کہ کوئی تمہاری زوجہ کو مارے اور تم کچھ نہ کر سکو. اب میں اس جملے کو پڑھا رہتا ہوں, کوئی بیٹے رسول اللہ کو نوازا مارے, کوئی شیر خدا حیدر خرمار صاحب ذوالفقار کی زوجہ کو مارے, اور علی ابن ابی طالب شامل کر لے خدا کے حکم کی خاطر, رسول خدا کے حکم کی خاطر. محمد و آل محمد کا اس قدیر کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جب حق محمد و آل محمد اہل بیت کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار پرچم اہل بیت کو, پرچم قرآن اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں ہماری اولادوں کو اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. پرچم اہل بیت دنیا میں جہاں کہیں بلند ہے اس کو عزت و سرفرازی نصیب فرما. پرچم کفر و نفاق کو شکست و خاری نصیب فرما. اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے, پاک پروردگار تجھے حجت و خدا کا واسطہ ہمارے بیماروں کو شفا عاجل و کامل نصیب فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار جو مشکلات میں ہیں حق محمد و آل محمد ان کی مشکلات کو برطرف فرما. اے پاک پروردگار ماہ مبارک رمضان ہے, ذکر اہل بیت ہوا ہے, تیرے دین کے نام پر قائم کی جگہ ہے. پاک پروردگار تجھے واسطہ بی بی خدیجہ کی قربانیوں کا ہمیں ہماری اولادوں کو اہل بیت کی محبت سے مالا مال فرما. اے پاک پروردگار دنیا تیری حجت کی منتظر ہے, تجھے واسطہ محمد والے محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تاجید فرما, ہمیں ہماری اولادوں کو ان کی جان ساروں میں قرار فرما, ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع.